أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نور ولایا ٹی وی ماہ محرم کی مناسبت سے مختلف ٹاک شوز آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہے، جس کے اندر ماہ محرم کی مناسبت کے اعتبار سے امام حسین نہضت کربلا اہل بیت علیہم السلام کی موضوعات کے اوپر گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے. عاشورہ کے بعد ایک اہم موضوع ہمارے سامنے پیش ہوتا ہے اور ہمارے سامنے آتا ہے، وہ یہ ہے کہ پیغام عاشورہ کے بعد ہم تک کس طریقے سے پہنچا، اور اس عاشورہ کے پیغام کو ہم تک پہنچانے میں دو بڑی اہم شخصیات سامنے آتی ہیں. ان میں ایک امام سجاد علیہ السلام ہیں اور ایک بی بی زینب سلام اللہ علیہا ہیں. ہمارے آج کے ٹاک شو کا موضوع امام سجاد علیہ السلام کے متعلق ہے کہ کس طریقے سے امام سجاد علیہ السلام نے پیغام عاشورہ کو ہم تک پہنچایا، کون کون سی حکمت عملی کو اپنایا کہ اس پرآشوب دور اور پرخطر دور کے اندر اس پیغام کو باقی رکھا اور صحیح و سالم اور خالص حالت میں ہم تک پہنچایا. اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے جناب مولانا سید رضا مہدی رضوی صاحب کو. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو کہ آپ نے وقت نکالا اور اس اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے تشریف لائے.
بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا اور یہاں پر دعوت دی کہ اس موضوع کے اوپر کچھ آرائز اپنے ناظرین کی خدمت میں پیش کر سکوں.
ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں جیسا کہ پروگرام کا عنوان جو ہے وہ شخصیت امام سجاد علیہ السلام ہے، اور اس کا وہ پہلو کہ پیغام عاشورہ کو کس طریقے سے انہوں نے مومنین تک اور امت مسلمہ تک بلکہ پوری بشریت تک پہنچانے کے لیے کون کون سی حکمت عملی انہوں نے اپنائی ہے، تو میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر ذرا روشنی ڈالیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً یہ ایک بہت اہم موضوع ہے کربلا سے جڑا ہوا کہ کس طریقے سے کربلا کو کربلا کے بعد زندہ رکھا، اور اس میں امام سجاد کا کردار بہت ہی بنیادی کردار ہے. اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ افسوس کی بات یہ ہے کہ اس کے بارے میں کوئی صحیح تصور عام طور سے لوگوں کے ذہنوں میں موجود نہیں ہے، بلکہ اگر آپ نے سنا ہوگا تو زیادہ تر اس قسم کی تعبیر بیمار امام یا 40 سال تک روتے رہے، یا مثلا پانی کو دیکھ کر روتے تھے، کسی ذبح ہوئے جانور کو دیکھ کے روتے تھے، یہ ساری باتیں ہمارے پاس موجود ہیں جو الگ الگ ٹوٹے ہوئے واقعات کی شکل میں ہیں. لیکن ان سب چیزوں کو جوڑ کر اس حکمت عملی تک پہنچنا کہ وہ امام کی کون سی ایسی شاندار اور عظیم المرتبہ حکمت عملی تھی کہ جس نے ان سب چیزوں کو در حقیقت ایک لڑی میں پرویا ہوا تھا اور وہ اس پوری نہضت کو آگے بڑھا رہی تھی، اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کوئی صحیح تصور عام طور سے نظر نہیں آتا.
ماشاءاللہ آپ نے یہ چیز بہت اچھی اشارہ کی ہے کہ امام سجاد علیہ السلام کے جو اس عاطفی پہلو کو، احساساتی پہلو کو جو ہے وہ زیادہ بیان کیا جاتا ہے، ضرورت بھی ہے اس کو بیان کرنے کی، لیکن یہ مکمل ان کی وہ سیرت اور حکمت عملی نہیں ہے.
اس حکمت عملی کا ایک حصہ ہے کہ جب ہم اس کو، اگر ہم اس پوری چیز کو ایک ساتھ نظر میں نہیں رکھیں گے تو ہم الگ الگ واقعات سے صحیح نتیجہ نہیں لے پائیں گے. لیکن اس سے پہلے کہ میں امام سجاد کی طرف آؤں، میں ایک دو کلی باتیں آپ کے سامنے، یقیناً آپ خود اہل علم ہیں، آپ کے لیے نہیں لیکن اپنے ناظرین کے لیے، اور اس میں بھی جو جوان ہمارے ناظرین ہیں انشاءاللہ ان کی خدمت میں پہنچانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ دیکھیں جس طریقے سے قرآن کے اندر ہم یہ کہتے ہیں کہ آیتیں جو ہیں دو طرح کی ہیں، ایک محکمات ہیں اور ایک متشابہات ہیں. محکمات کی روشنی میں متشابہات کی تفسیر کی جاتی ہے، ان کو سمجھا جاتا ہے. اسی طریقے سے کہ جو قرآن ناطق ہیں اہل بیت علیہم السلام، ان کی سیرت میں بھی کچھ چیزیں محکمات ہیں، کچھ چیزیں متشابہات ہیں. جو محکمات ہیں ان کی روشنی میں متشابہات کو سمجھنے کی کوشش کی جا سکتی ہے.
ناظرین کے لیے میں چاہوں گا کہ محکمات اور متشابہ کا معنی جو ہے وہ تھوڑا سا واضح ہو جائے تاکہ آگے پھر ان کے لیے آسان ہو جائے.
یعنی محکم وہ چیز کہ جس کے اندر ایک چیز اتنی روشن اور واضح ہے کہ کوئی اور احتمال نہیں دیا جا سکتا، اس لیے اس کو سمجھنا آسان ہے، یعنی ایک ہی چیز ہے، ایک ہی احتمال ہے. متشابہ وہ چیز کہ جس کے اندر کئی احتمال دیے جا سکتے ہیں، کئی پاسبلٹیز ہیں. اس لیے اس کے اندر صحیح چیز کا انتخاب کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس پوری چیز کو سمجھتے ہوں، تاکہ یہ جو پاسبلٹیز ہیں جو بظاہر ایکول مثلا پاسبلٹیز ہیں، یعنی اس کے اندر آپ صحیح چیز کو انتخاب کر سکتے
ہیں. یعنی آپ جتنے احتمال متشابہ کے اندر موجود ہیں، اگر آپ محکم کی طرف چلے جائیں گے تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی
اس میں سے کون سے احتمال کو
بہتر ہے.
جی، جس کو آپ کہ وہ اصل اس کا مطلب یہ ہے. اب اس کو ہم مثال کے جب ہم تطبیق کرتے ہیں تو ہم اس موضوع پر دیکھیں کہ مثال کے طور پر یہ چیز اہل بیت علیہ السلام کی سیرت کے محکمات میں سے ہے کہ آپ کبھی بھی ظلم کو قبول نہیں کر سکتے. آپ کبھی بھی جو ہے وہ اس منصب کو کہ جو اللہ نے دیا ہے، دیکھیں یہ بہت سمجھنا ضروری ہے کہ یہ جو امامت ہے اور اسی کے اندر حاکمیت کہ جو حاکمیت کہ لوگوں کے اوپر حکومت کرنا، کیوں؟ کیونکہ سیاست و لباد ہیں. اس حکومت کے ذریعے سے اس پوری بشریت کو نجات کی طرف لے جا سکتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ ایک طرف آپ کا حق ہے، دوسری طرف آپ کی ذمہ داری ہے. تو کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی بھی معصوم آ کر یہ کہے کہ نہیں، میں جو ہوں اس سے دستبردار ہوتا ہوں اور میں اس منصب کو کسی اور کو دے دیتا ہوں. کیونکہ یہ صرف حق نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ذمہ داری ہے. تاکہ کیوں؟ تاکہ یہ پوری بشریت کا کاروان اپنی منزل تک پہنچ سکے، کمال تک پہنچ سکے. اس لیے اب ہم امام سجاد ہوں یا امام حسن علیہ السلام ہوں یا امام صادق علیہ السلام ہوں، کسی وقت بھی ہم یہ تصور نہیں کر سکتے کہ آپ نے اس ذمہ داری سے جو وہ دستبردار ہوگا یا اس سے ہاتھ اٹھا لیا، کیونکہ معصوم ہے. جب یہ چیز محکم ہے تو اب ہم جب دیکھتے ہیں کہ امام کو مثال کے طور پر ایک جگہ پہ جنگ کرنا ہے لیکن آپ جنگ کی جگہ پہ صلح کر رہے ہیں، یہ جگہ پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امام سجاد جو قیام ہو رہا ہے اس میں شامل نہیں ہو رہے، کہ جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ واقعہ حرہ ہے یا توابین کا جو قیام ہے امام اس میں شامل نہیں ہے، یا امام صادق کو بار بار لوگ آ کے کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں شیعہ مادہ ہیں، آپ قیام کریں، حکومت بنائیں، اور امام کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں قیام نہیں کروں گا. تو محکمات کیا ہیں؟ محکم یہ ہے کہ نہیں، یہ حکومت تشکیل دینا، الہی حکومت کا قیام، یا جس طریقے سے رہبر معظم کی ایک اور تعبیر اس سلسلے میں ہے کہ علوی حکومت کا قیام، یہ ذمہ داری اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے. اب یہ متشابہ ہے کہ کیوں یہاں پر جواب منفی دے رہے ہیں، تو اس کو ہمیں سمجھنا پڑے گا. جب وہ ذمہ داری ہے تو قطعاً یہ نہیں ہو سکتا کہ چونکہ آپ اس کی طرف رغبت نہیں رکھتے اس لیے آپ نے جو ہے وہ اس کا جواب منفی جواب دیا. بس یہ سمجھنا پڑے گا، بس یقیناً کچھ حالات ایسے ہیں، کچھ تقاضے حالات کے ایسے ہیں کہ جس کے اندر اگر یہ قیام ہو تو اپنے منطقی نتیجے تک نہیں پہنچ سکتا. اب اس ہم پرسپیکٹو، اس پس منظر کے ساتھ کہ امام سجاد کی بھی کوشش وہی ہے کہ جو امام حسین کی کوشش ہے، اس پس منظر کے ساتھ آئیں اور پھر آ کر امام کی اس تمام چیزوں کو تحلیل کریں کہ جس کے اندر رسالہ حقوق ہے، جس کے اندر امام کا غلاموں کو خریدنا ہے، جس کے اندر وہ صحیفہ سجادیہ کی دعائیں ہیں کہ جو زبور آل محمد بھی کہا جاتی ہیں. اب اس پس منظر کے ساتھ آئیں اور پھر امام سجاد کی ہم سیرت کو یا حکمت عملی کو سمجھنے کی کوشش کریں. پھر وہاں پہ ہم یہ دیکھیں تو ہمیں ان ساری چیزوں کے اندر ایک ربط نظر آئے گا، چاہے امام کے وہ رسالہ حقوق ہو، امام کی صحیفہ سجادیہ کی دعائیں ہوں، اس کے اندر امام کے غلاموں کا خریدنا اور ان کو آزاد کرنا ہو، یا اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جو درباری علماء ہیں ان کو امام کے خط لکھنا اور ان کی سرزنش کرنا سخت الفاظ میں. ان تمام چیزوں کو ہم اس پس منظر میں آ کر جب دیکھیں تو پھر ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ امام نے کیسے اسی امام حسین کے مقصد کو کس طریقے سے آگے بڑھایا، کس طریقے سے آپ حقیقی معنی میں یہاں پر آپ کا وارث حسین ہونا ہمیں بہتر طور پر سمجھ میں آئے گا.
جی، یعنی گویا کہ آپ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں امام کی جو سیرت کو تحلیل کرنا ہے تو ان کی پوری اس سیرت کو مد نظر رکھنا ہے. کسی ایک پہلو کو اگر اٹھا کر تحلیل کریں گے تو ناقص نتیجے تک پہنچیں گے. جس طرح کہ معمولاً پہلے شروع میں اشارہ بھی ہوا، آپ نے اشارہ کیا کہ اگر ہم فقط ان کے عاطفی پہلو اور احساساتی پہلو کو اگر مد نظر رکھ کر تحلیل کریں گے تو نتیجہ صحیح طریقے سے نہیں لے پائیں گے. سب کو اس میں مد نظر رکھیں گے،
سب کو مد نظر رکھنا ہے اور اس الہی ذمہ داری کو مد نظر رکھنا ہے کہ اس سے کبھی بھی دستبردار نہیں ہو سکتا کیونکہ عصمت کے حامل ہے.
بالکل. میں آپ کے اسی مطلب کو آگے بڑھانے کے لیے ایک سوال کروں گا، چونکہ ایک حساس جگہ پر یہ گفتگو آ کر پہنچی ہے. وہ یہ کہ آپ نے یہاں تک بات کو پہنچایا کہ آئمہ علیہ السلام کا ایک ہدف جو ہے وہ حکومت الہی کو قائم کرنا ہے.
بالکل.
یہ ان کا وظیفہ بھی ہے.
بالکل.
اور خداوند متعال کی طرف سے عطا کردہ ہے، یہ منصب ہے.
بالکل.
تو امام سجاد علیہ السلام کی جب ہم زندگی کا آ کے مطالعہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ عاشورہ کے بعد امام سجاد علیہ السلام جو ہیں وہ بظاہر گوشہ نشین ہو جاتے ہیں اور ایک محدود لیول پر جو ہے وہ اپنی دعاؤں کے ذریعہ یا مختلف دوسری چیزوں کے ذریعے مومنین کو ہدایات دے رہے ہوتے ہیں آ کر. تو آپ کس طریقے سے یہ سازگاری ایجاد کریں گے کہ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت ہدف ہے اور پھر اس کی طرف بڑھ رہے ہیں تمام آئمہ, اس کو حاصل کرنا ہے اور موانع کو برطرف کرنا ہے, اور ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ امام سجاد علیہ السلام عاشورہ کے بعد جو ہے وہ اس فردی زندگی کا زیادہ اہمیت دے رہے ہیں؟
یقیناً بہت یہ اہم سوال ہے, اور یہ سازگاری ایجاد کرنا بہت ضروری ہے تاکہ ہم صحیح معنوں میں امام کی حکمت عملی کو سمجھ سکیں. دیکھیں, امام کا ایک عمومی تصور کیا ہے, جیسے آپ نے خود یہ بیان کیا, امام کا عاطفی پہلو, امام کا گریہ کرنا, امام کا گوشہ نشینی اختیار کر لینا. لیکن امام کی زندگی کو اگر ہم اور غور سے دیکھیں تو ہم امام کی زندگی کو دو دور کے اندر تقسیم کر سکتے ہیں. یہ والا دور جو ہے یقیناً زیادہ سامنے نظر آتا ہے. دوسرا دور جو ہے اگرچہ وہ بھی ہماری گفتگو میں رہتا ہے لیکن ہم اس کو ایک مستقل دور کے طور پر نہیں دیکھ پاتے. اور وہ کون سا دور ہے؟ وہ امام کا وہ دور ہے کہ جو امام کی اسیری کا زمانہ ہے. یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو ہمیں اس شخصیت کے برخلاف کے جو ہمیں ایک گوشہ نشین شخصیت نظر آتی ہے یا دعائیں کرتی ہوئی خدا سے مناجات کرتی ہوئی شخصیت نظر آتی ہے, یہاں پر جب امام کو دیکھیں تو ہمیں ایک انتہائی انقلابی شخصیت نظر آتی ہے. یعنی امام کی زبان میں اگر آپ یہاں دیکھیں تو شمشیر کی سی تیزی نظر آتی ہے, اور متعدد واقعات سب نے آپ نے سنا کہ کس طریقے سے دربار کے اندر امام نے جواب دیا, اتحددونی بالقتل. جب ابن زیاد سے آپ کا جو مکالمہ ہوا وہ پورے تاریخ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ کس طریقے سے اس نے کہا. پہلے اس نے وہاں پہ دلیل دی کہ کس طریقے سے خدا نے جو ہے وہ حق کو غالب کیا, تو آپ نے یہاں پہ کہا کہ نہیں, خدا نے یہاں پہ کسی کا میدان جنگ میں ہار جانا اس کے باطل پہ ہونے کی دلیل نہیں ہے. اور پھر کہا کہ اللہ نے قتل کیا, تو کہا کہ نہیں, اللہ نے قتل نہیں کیا, تمہارے لوگوں نے قتل کیا. یہ تمام مکالمہ کس طریقے سے امام جواب دے رہے ہیں, اس کو لاجواب کر رہے ہیں, اور آخر میں جب وہ منطقی طور پر امام کو کے اوپر غالب نہیں ہو سکا تو اس نے کیا کہا کہ اسے قتل کر دو. پھر مولا نے اسی وقت اسی انداز میں کہا کہ اتحددونی بالقتل, کیا تم ہمیں موت سے ڈرا رہے ہو؟ اور پھر کہا کہ کیا تم نہیں جانتے کہ قتل ہو جانا یہ ہمارا ورثہ ہے, یہ شہادت ہماری میراث ہے. اسی طریقے سے جب راستے میں کسی نے آ کے سوال کیا, یا پھر وہ جو یزید کا وہ جو واقعہ ہے کہ اگر اجازت ہو تو میں اس لکڑیوں کے اوپر جاؤں اور جا کر وہ کہوں کہ جس میں خدا کی رضا اور خوشنودی, اور وہاں پہ امام نے جس طریقے سے انا ابن مکہ و منا اپنا تعارف کروایا, اپنے خاندان کا تعارف کروایا, یہ ساری چیزیں اگر ہم دیکھیں تو یہ اس گوشہ نشینی اختیار کیے ہوئے فرد سے بالکل مختلف نظر آتی ہیں. تو بس اگر امام کی سیرت میں دیکھیں تو یہ بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ گویا امام حسین کی زبان ہے کہ جو امام سجاد کے جسم کے اندر ہے. بس سمجھنا یہ ہے کہ یہاں پر وہ کیا راز ہے کہ جس کی وجہ سے امام اس مختصر دور میں کا جو بظاہر سخت دور ہے کہ یہاں امام مسیری کی حالت میں ہیں, یہاں امام کے جو اہل بیت ہیں, جو گھر والے, جو مستورات ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں اور وہ بھی اسیری کی حالت میں ہیں, یہاں بظاہر اگر کوئی آدمی جو شجاع نہ ہو یا اگر کوئی گوشہ گیر ہو تو یہاں زیادہ مناسب ہے کہ وہ خاموشی اختیار کرے, سر کو جھکائے رکھے. یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ بالکل ایسا نہیں ہے. بس اس میں بھی کوئی حکمت ہے اور اس میں بھی کوئی حکمت ہے.
بس اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام سجاد علیہ السلام کی وہی جو گوشہ نشینی والی تفسیر کی جاتی ہے یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے امام سجاد علیہ السلام کی پوری سیرت کو ایک سیرت کے طور پر مطالعہ نہیں کیا اور تحلیل نہیں کیا, اس میں بس ایک ہی پہلو کو مد نظر رکھ کر یہ کہا کہ امام سجاد علیہ السلام جو ہے وہ ایک ایسی شخصیت تھی جو ایک گوشہ نشینی کے اندر جو ہے وہ رہے. حالانکہ جیسا کہ آپ نے بیان فرمایا کہ ہم اگر کربلا کے بعد فوراً بعد ہی ان کے اگر زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں بہت سارے ایسے کلمات ملتے ہیں کہ جس کے اندر امام جو ہیں بالکل اسی طریقے سے دشمن کو للکار رہے ہیں جس طریقے سے امام حسین علیہ السلام نے للکارا ہے. تو اب اس بات کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے میں یہ پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ امام علیہ السلام نے جو یہ فردی ایک قسم کی زندگی گزاری ہے, اگرچہ آپ کی باتوں کو اگر جمع کیا جائے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان کی یہ فردی ظاہری زندگی ہے, والا اسی کے اندر ہی وہ بہت سارے
اپنے کاموں کو
بڑھا رہے ہیں. آ کر میں اسی کو ہی ایک سوالی انداز میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ امام علیہ السلام جب یہ والی زندگی گزار رہے تھے کہ جس میں انہوں نے مختلف دعائیں بیان کی ہیں, مختلف طریقے سے مومنین کو جو ہدایات کر رہے ہیں, تو کیا حکمت عملی انہوں نے اپنائی ہوئی تھی؟
یقیناً دیکھیے بہت اہم سوال ہے یہ. میں بس ایک اشارہ کروں گا, دیکھیے اس وقت جو امام کی جب ہم دیکھتے ہیں کہ امام کی زبان میں تلوار کی سی تیزی ہے، اس کی حکمت کیا ہے؟ تاکہ پھر ہم یہاں پر آئیں دیکھیں اس کی حکمت کیا ہے. دیکھیں، اس وقت جب کربلا کے اندر جو خون بہا ہے، اس خون کا پیغام لوگوں تک پہنچنا چاہیے. اس کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے. کہا جا رہا ہے کہ یہ کیا ہے، یہ ایک باغی گروہ ہے کہ جس نے قیام کیا اس کو قتل کر دیا گیا. اس لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے یہ واقعہ لوگوں تک پہنچ جائے، کیونکہ پھر آپ جیسے تاریخ میں بھی دیکھتے ہیں، اب قرار یہ کہ قیامت تک اٹھنے والا ہر انقلاب اسی خون کی تاثیر سے اٹھے گا. اس لیے اس خون کا پیغام پہنچنا ضروری ہے. اس لیے جب یہ پہچاننے کا مرحلہ ہے تو امام اس پہ کوئی کسی قسم کے امام جو ہے کمپرومائز کرنے پہ تیار نہیں ہے. اب یہ پیغام پہنچ گیا، لوگوں تک منتقل ہو گیا کہ حق کے لیے قیام ہوا تھا اور حق کی خاطر استقامت دکھاتے ہوئے امام نے شہادت کو قبول کیا ہے، اختیار کیا ہے. یہاں پر مظلومیت ہے لیکن بے بسی نہیں ہے. اب جب یہ پیغام پہنچ گیا، تو اب وہ ایک دراز مدت اور ایک لانگ ٹرم پلاننگ، لانگ ٹرم ٹیکٹک جو ہے، اب اس کی باری آتی ہے. اور اس کے اندر ضروری ہے کہ اگر وہ پیغام پہنچا ہوگا تو یہ حکمت عملی کچھ اور ہوگی، اور وہ پیغام نہیں پہنچا ہوگا تو حکمت عملی کچھ اور ہوگی. اب جب یہ پیغام پہنچ گیا، اب آ کے ذرا اس وقت کے حالات کو دیکھیں. دیکھیں، 20 سال سے زیادہ ہو چکا ہے کہ اموی حاکم ہیں، جو تعلیمات ہیں تقریباً بھلائی جا چکی ہیں. لوگ اس طریقے سے غافل ہو چکے ہیں کہ مکہ اور مدینہ، دیکھیں یہ شاید بات سنگین ہو لیکن تاریخ کے اندر اور بلا تفریق، یعنی مورخین نے لکھا ہے، کسی خاص فرقے کے مورخین نے نہیں، کہ مکہ اور مدینہ لعب و لہب کے لیے مشہور ہیں، مرکز بنے ہوئے ہیں، آخرت بھلائی جا چکی ہے. اور شیعہ، اس کے اندر جو خالص شیعہ ہیں وہ بہت ہی تھوڑی سی تعداد میں رہ گئے. اب اس کے بعد، ایک تو واقعہ کربلا کے بعد تھوڑی تعداد میں رہ گئے، پھر آپ یہ دیکھیں توابین کا قیام، اس کے اندر شہادتیں، جناب مختار کا قیام، اس کے اندر شہادتیں، واقعہ حرہ، اور شیعوں کی تعداد جو شیعہ جو ہیں اور ان کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے. تو اب اس بالکل اسی طریقے سے دیکھیں، جیسے خود رہبر معظم کی یہ تعبیر تھی کہ جس طریقے سے آپ ایک باغبان ہوتا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ باغبان کہ جب اس کے اندر پودے چھوٹے ہوتے ہیں تو وہ دیکھتا ہے کہ اس وقت ان کو خاص ایک حفاظت کی ضرورت ہے، تاکہ یہ ابھی یہ جو ہے وہ اس ہوا سے نہیں لڑ سکتے، ابھی یہ خود سے سروائیو نہیں کر سکتے، لیکن اگر ان کی حفاظت کی جائے تو یہی ننھے پودے کہ جو آج ان کی زندگی کو لمحہ بہ لمحہ خطرہ ہے، اگر ان کی حفاظت کی جائے تو یہ تناور درخت بن سکتے ہیں کہ جو دوسروں کے لیے سایہ دار اور شجر ثابت ہو سکیں. اسی طریقے سے ابھی ایسے شیعہ ہیں کہ جو ابھی ایسے نہیں ہیں کہ اگر ان کو ان کے بنا پر قیام کیا جا سکے تو وہ ثابت قدم رہیں گے یا اس قیام کو کسی منطقی نتیجے تک پہنچا سکتے ہیں، لیکن اگر ان کو فرصت دی جائے اور ان کی تربیت کی جائے تو یہ وہ تناور درخت بن سکتے ہیں کہ جو اس ذمہ داری کو آگے بڑھا سکتے ہیں. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں چیزوں میں امام کی ایک عمومی اسٹریٹجی ہے، وہ جو پورا معاشرہ اس راستے سے ہٹ گیا ہے، امام ان کو بار بار دوبارہ دین یاد دلا رہے ہیں کہ آپ، مجھے نہیں معلوم وقت میں کتنی فرصت ہے، ورنہ میں یہاں پہ امام کے وہ کلمات بیان کروں کہ جب میں آ کے امام یہاں پر آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ دیکھو تم اپنے دین کی پرواہ کرو، کیونکہ جس وقت تم قبر میں جاؤ گے تو سب سے پہلے آ کے تم سے جو سوال کیا جائے گا وہ تمہارے دین کے بارے میں کیا جائے گا، تمہارے رب کے بارے میں کیا جائے گا، تمہارے امام کے بارے میں کیا جائے گا. اب یہ کیا ہے؟ یہ لوگوں کے ضمیروں کو جھنجھوڑنا ہے کہ ہم کس دین پر ہیں. یہ ایک عمومی امام فضا ہے. اور پھر جب ہم خصوصی فضا کے اندر آتے ہیں تو پھر وہاں پہ ہمیں دوبارہ ایسی تعبیرات نظر آتی ہیں کہ جس کے اندر ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اب مخاطبین جو ہیں وہ عام نہیں ہے، کیونکہ امام جب یہاں پہ مخاطب کر رہے ہیں تو یہ کہتے ہیں یا ایوہن ناس، اور جب وہاں پر آ کر ایک اور جگہ پہ مخاطب کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ یا ایوہل مومنین، کہ یہاں پر امام جو ہے مومنین کو خطاب کر رہے ہیں.
آپ نے اپنے کلام میں یہ بیان کیا کہ امام نے مومنین کو بھی تربیت کرنا شروع کیا اور اس سے ہٹ کر عمومی طور پر بھی تربیت کا ایک سلسلہ جو ہے وہ شروع رکھا، اور شاہد کے طور پر آپ لائے کہ خطاب جو ہے وہ مختلف نظر آتا ہے یہاں پر. میں چاہوں گا کہ امام کے چند جملوں کو یہاں پر ہمارے ناظرین کے لیے بیان کر دیں تاکہ وہ اگر تاریخ کی طرف رجوع کریں تو ان کو پتہ ہو کہ کون سے کلمات ہیں ان کے.
دیکھیں یہ جو خطبہ، جیسے میں نے آپ سے پہلے یہاں پر بیان کیا کہ یہاں پہ جب امام جو ہے وہ آ کر یہاں پر پہلے جب عمومی طور پہ خطاب کرتے ہیں تو دیکھیں اس طریقے سے کہتے ہیں کہ یا ایوہ الناس. اب یہاں سے خود مخاطب سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے اے لوگوں، کہ امام عام لوگوں سے مخاطب ہیں. اور پھر کہتے ہیں کہ اتقوا اللہ، اللہ سے تقوی الہی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو. واعلموا انکم الیہ راجعون. اب یہاں پر امام آخرت کی طرف متوجہ کر رہے ہیں. جب آخرت نظروں میں آتی ہے تو خود بخود انسان اپنے اعمال کا جائزہ لینا شروع کرتا ہے. اب دیکھیں کس طریقے سے آگے آ کر امام بیان کرتے ہیں, کہا ان اول یسالانی, جب منکر و نکیر آئیں گے اور یہ دونوں جو آ کے تم سے سوال کریں گے تو سب سے پہلا سوال کیا کریں گے, ان ربک الذی کنت تعبدوہ, اس رب کے بارے میں کہ جس کی تم عبادت کرتے تھے, ان نبیک الذی ارسل الیک, وہ نبی جو تمہاری طرف بھیجا گیا. اور اس کے بعد پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امام جب یہاں پر آنے کے بعد بات کرتے ہیں اور پھر یہاں پہ آ کے کیا کہتے ہیں کہ ان دینک الذی کنت تدین بہ, تمہارے دین کے بارے میں سوال کریں گے, ان کتابک الذی, وہ کتاب کے جو تم کنت تتلو ہو, اور پھر کیا کہتے ہیں ان امامک الذی کنت تتولاہ, اور تمہارے امام کے بارے میں سوال کریں گے کس کو تم نے امام مانا ہوا ہے. اور جب ہم تاریخ میں آتے ہیں تو امام بے معنی حاکم ہے جب ہمیں نظر آتا ہے. اب دیکھیے یہاں پہ یہ بظاہر دعا کا قالب ہے لیکن یہ ساری چیزیں ہیں جو ضمیر کو جھنجھوڑ رہی ہیں کہ اگر میں نے مجھ سے پوچھا جائے گا قبر کے اندر, سب سے پہلے موت کو یاد دلانا تاکہ انسان یہ پلٹے اپنی طرف, رجوع کرے کہ میں ہمیشہ یہاں پہ رہنے والا نہیں ہوں, اور پھر سوال کہ تمہارے امام کے بارے میں کہ جس کی ولایت کو تم نے قبول کیا ہوا تھا. تو ایک لمحے انسان رک کے سوچے کہ کیا واقعا کہ جن کی امامت کو میں نے, حاکمیت کو قبول کیا ہوا ہے, کیا میں منکر نکیر کو یہ جواب دے سکتا ہوں کہ ان کو میں نے امام مانا ہوا تھا. تو یہاں پہ کیا ہے, یہاں پر ایک عمومی تربیت ہے, اور چونکہ فرہنگ پلٹ چکی ہے. اب اسی طریقے سے میں بہت مختصراً صرف اشارہ کر دوں کہ دیکھیے یہ لہر یا ایوہ الناس, اور اب یہاں پر جو انداز ہے اس کو نظر میں رکھیں تو سمجھ میں آئے گا کہ یہ خود خطاب جو ہے اب عموم کے لیے نہیں ہے بلکہ کس کے لیے, خواص کے لیے. کہتے ہیں کفان اللہ وایاکم کید الظالمین, خدا ہمیں اور تمہیں ظالموں کے مکر و فریب سے محفوظ رکھے. اب یہاں پہ پہلا نقطہ کیا سمجھ میں آتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کو بھی اسی ظالم سے خطرہ ہے جس سے امام کو خطرہ ہے, یعنی امام کے ساتھ یہ شریک ہیں اس کے اندر. اور پھر اس کے اندر کہتے ہیں کہ ایوہ المؤمنون, اب دیکھیں وہاں پہ ایوہ الناس ہے, یہاں پہ کیا ہے ایوہ المؤمنون, لا یفتننکم التواغیت, یہ طاغوت کہیں تمہیں فتنے میں مبتلا نہ کر دیں. دیکھیں کیوں, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو امام کے ساتھ ہیں, جو قرار ہے کہ اس طریقے سے جس طریقے سے کربلا میں 72 تھے کہ جو امام کے پیغام کے حامل تھے اور اس کو پہنچانے والے تھے لوگوں تک, ہر امام کو ایسے افراد کی ضرورت ہے. اب یہاں جو لوگ امام سجاد کے ساتھ ہیں, ذرا ہم تصور کریں تو ہم واقعا اس وقت کی سختی کے تصور سے واقعا انسان تصور کرے تو لرزنے لگے گا. انتہائی سختی کا دور ہے, جان کو خطرہ ہے, مال کو خطرہ ہے, اولاد کو خطرہ ہے, ایک طرف یہ تمام خطرات محرومیاں ہیں, اور دوسری طرف جب ہم دیکھتے ہیں وہ لوگ کہ جو اس راستے سے ہٹ گئے ہیں, جس میں شہاب ابن زہری کا واقعہ, جو ہٹ چکے ہیں تمام دنیا ان کے سامنے ہے, تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کے اندر وسوسہ پیدا کر سکتی ہے. تو یہاں پہ امام کہنے دیکھو یہ تواغیت جو ہیں, یہ طاغوت جو ہیں, تمہیں کہیں فتنے میں مبتلا نہ کر دیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جو اہل رغبت, جو دنیا کی طرف رغبت رکھنے والے ہیں, یہ تمہیں کیا کریں دین سے منحرف کر دیں. اب یہاں پہ ضروری ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ امام ان کے دل کو تقویت کریں, ان کے امام جو ہے ہمت بڑھائیں, ان کو آپس میں جوڑے رکھیں. اور اس کے بعد ہم اس میں, اب یقیناً میں آگے اس میں آگے نہیں بڑھتا, لیکن اسی میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امام آگے آ کے ان کے حق میں دعا کرتے ہیں, پھر کہتے ہیں وہ جو ہماری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے خدا وہ ہم تک پہنچائے. تو خود اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دشمن کے میں بھی شریک ہیں, یعنی ان کے وہ دشمن وہی ہیں جو امام کے دشمن ہیں, اور ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی وہی ہے, یہ بھی اسی چیز کے منتظر ہیں جس کے امام منتظر ہیں. تو یہاں امام ایک طرف عمومی طور پہ اس پورے معاشرے کو حق کی طرف لے کر آ رہے ہیں, اور پھر وہ لوگ, اور یہ ہمارا پیغام بھی ہے ناظرین کے لیے بھی کہ دیکھیں امام کے ایک عمومی طور پر چاہنے والے ہیں وہ اپنی جگہ, لیکن ایک طبقہ وہ ہے کہ جو امام اور ان لوگوں کے درمیان واسطہ ہے, کہ جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ امام کے سپہ سالار ہیں, اور ان کی تربیت اب خاص تربیت ہے, یہ جنرلز ہیں, اور ہمیں بھی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم ان کے اندر قرار پائیں کہ جو امام کے پیغام کو پہنچانے والے ہیں اور امام کے راستے میں عام لوگوں سے زیادہ مشکلات اٹھانے والے ہیں.
بہت شکریہ, انتہائی خوبصورت آپ نے گفتگو کی, اگرچہ یہ موضوع اتنا وسیع ہے کہ اگر ایک عشرہ بھی ہم اس کے اوپر ٹاک شوز کرتے رہیں تو کفایت نہیں کرے گا, چونکہ یہ ایک دریا ہے اور اس کے اندر اتنے درس موجود ہیں کہ انسان واقعاً بہت کچھ سیکھ سکتا ہے اس میں آ کر. ناظرین, آپ نے دیکھا کہ امام سجاد علیہ السلام کی سیرت کے اندر مختلف پہلو پائے جاتے ہیں, اور یہ نقطہ انتہائی اہم ہے, اور آغا صاحب نے بھی اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ اگر کسی امام کی سیرت کا مطالعہ کرنا ہے تو اس کو مکمل دیکھنا ہے, کسی ایک پہلو کو مد نظر رکھ کر اگر تحلیل کیا جائے گا تو آپ کبھی بھی نتیجے پر نہیں پہنچ پائیں گے۔ امام سجاد علیہ السلام کی زندگی میں ہم نے دیکھا کہ اگر ہم امام کی اس زندگی کو اگر کاٹ کاٹ کر ٹکڑوں میں سمجھنا شروع کریں گے تو امام علیہ السلام کی زندگی میں بہت سارے آپ کو ایسے مطالب ملیں گے یا ایسی سیرت ملے گی کہ جو واقعاً آپس میں سازگاری نہیں نظر آ رہی ہوگی، لیکن جب ہم ایک سیرت کے عنوان سے اس کو دیکھ رہے ہوں گے، مکمل مطالعہ کر رہے ہوں گے، تمام حالات کو مد نظر رکھ رہے ہوں گے، تمام شرائط کو مد نظر رکھ رہے ہوں گے، اس وقت کے حالات پر ہماری نگاہ ہوگی، مطالعہ ہمارا دقیق ہوگا، تو ہم بہت ہی بہترین نتیجے تک پہنچ سکتے ہیں۔ امام سجاد علیہ السلام کے شخصیت کے اوپر، ان کی حکمت عملی کے اوپر، کس طریقے سے انہوں نے عاشورہ کے پیغام کو مومنین تک پہنچایا اور امت مسلمہ بلکہ بشریت تک پہنچایا، اس پر پچھلے سال بھی ماہ محرم کے اندر مختلف ٹاک شوز کیے گئے ہیں۔ ناظرین انشاءاللہ اس کی طرف رجوع کریں گے، اس کو دیکھیں گے، اور اس پروگرام کو بھی آپ نے غور سے اور شوق سے سنا ہوگا اور دیکھا ہوگا، اس کے نکات جو ہیں آپ نے نوٹ کیے ہوں گے۔ انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ، نئی شخصیت کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔